بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله اعلم حيث يجعل رسالته صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى اليك واصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ابان مولده انتي بعنصره يا طيب مبتدا منه ومختتم وبات ايوان كسرى وهو منصدع كشمل اصحاب كسرى غير ملتسم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں حدیث صلات و سلام عرض کرنے کے بعد محترم حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ آج کی یہ پروقار نورانی اور روحانی محفل حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے بیان اور اظہار کے لیے منعقد کی گئی ہے اور آج کا مقدس دن نبی کریم علیہ السلام کا یوم ولادت ہے اس حوالے سے یہ خاص محفل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے کے بعد مجھے اولڈم میں اس عظیم الشان جامع مسجد میں اس مبارک تقریب میں صدر جلسہ بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ کے مکمل جلسہ سننے کی بھی مجھے سعادت حاصل ہو گئی اور اس محفل مبارکہ کے منتظمین حدیہ تبریک کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس مقدس دن کو اتنی پیاری عظیم الشان نورانی اور روحانی تقریب کا اہتمام کیا آپ تمام مسلمان اس بات پر بھی عدیہ تحسین اور تبریک کے وجہ طور پر مستحق ہیں کہ آپ نے اس شہر میں اتنی عظیم شان جامع مسجد تعمیر کرائی اور یہ سلسلہ تعمیر کا بھی جاری ہے یہ میں نے سنا کہ یہ چھوٹا حال ہے اس سے بھی بڑے حال اوپن ہیں اور جب چھوٹا اتنا عظیم شان حال ہے تو بڑے حال انشاءاللہ بہت اعلیٰ حال کے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس عظیم شان منصوبہ کی تکمیل کی آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے بلا شبہ آپ کی یہ محفل مبارکہ میلاد کانفرنس بن گئی ہے کیونکہ اس میں جلیت علماء کرام بڑی کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے اور مفت مفتی اعظم اہل سنت علامہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب الحاشمی، انہوں نے مختصر لیکن بڑا پرمز خطاب فرمایا، اور ہمارے صبح سرات میں بڑی بلند آہنگ شخصیت جناب علامہ مولانا محمد بخش قادری صاحب، انہوں نے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد بڑے احسن طریقے سے انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی صاحب اور ابھی دیگر حضرات جنہوں نے خطاب نہیں فرمایا، ان میں بڑی اہم ہماری جماعتی تنظیمی اہل سنت کی شخصیات برادرم عبدالرؤف مصطفی صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری خادم حسین صاحب، یہاں آپ کی محفل میں بے شمار حضرات علماء قراء یہاں مقامی اور دیگر ٹاؤن سے جو حضرات محفل میں تشریف لائے ہیں، کثیر تعداد میں تشریف فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام علماء فضلاء قراء ناظر خان حضرات کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ جن حضرات نے اتنی دیر سے محفل میں شریک ہو کر محفل کو سنا، اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل پاک کا صدقہ، نبی کریم علیہ السلام کی وجاہت کا صدقہ، آپ سب کی دین دنیا اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ جیسے آپ کے مسجد کے خطیب علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب بڑے ماشاءاللہ ادیب ہیں اور بڑے منجے ہوئے خطیب ہیں اور نقیب ہیں، انہوں نے احکر کے بارے میں بہت کچھ کلمات تحسین فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت قبول فرمائے، ان میں سے بہت سی باتیں وہ ہیں جو میں ان کا مسند لے نہیں ہوں، وہ اصل میں میرے بزرگوں کی یعنی والد صاحب کی ایسی خدمات دینیاں ہیں اور وہ اس کے حقیقی مستحق یقیناً ہیں۔ احکر کو بس ان سے وہی نسبت ہے جو زمین کو آسمان سے ہوتی ہے، تو اہل سنت و جماعت کا میں ادنا خادم ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی پاک علیہ السلام کے عاشقوں کے غلاموں میں ہی میرا حشر فرمائے، حضور کے غلاموں کے غلامی میں اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا انجام فرمائے۔ گرامی قدر اللہ، تقاریر بہت ہوئی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ اڑا لی قمریوں نے، طوطیوں نے، اندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغا میری۔ بات کرنا اس لحاظ سے مشکل ہے کہ علماء کرام نے بڑی پرمز تقریریں فرمائیں، لیکن موضوع کے اعتبار سے میں یہ بات کہوں کہ ہم سب ساری زندگی بھی تقریر کرتے رہے تو سردار کسی کو سنا کر ایک باپ بھی مکمل نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے کوئی میرے ذہن میں بات نہیں کہ آپ کی کوئی صفت ہم کر نہ سکیں، شاید اتنی صفتیں ہم نے کر دی نہ، انداز کی بات ہے کہ کیا ہمارے ہاتھ علم میں وہ بات آتی ہے کہ جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں یہاں کیا ہوگا۔ لیکن علماء کرام نے قرآن پاک سے آپ کی تعریف کے بارے میں جو استدلال کیے ہیں، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ انسان ایک مسلمان اس کا تصور کرے اور اس کے تصور میں ساری زندگی گزار سکتا ہے۔ دیکھیے علماء کرام نے قرآن پاک کی آیات سے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کی وسعت کو اور آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت شان کو اس انداز سے بھی بیان فرمایا کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ تو ہمارے ایک عظیم مفسر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے یہ بھی استدلال کیا کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھی جائے لفظ یہ ہیں, امام راضی فرماتے ہیں کہ اگر اس سے اللہ کے کلمات لکھے جائیں, کلمات ربی, میرے رب کے کلمات اس سے لکھے جائیں تو سمندر ختم ہو جائیں گے, اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ کے بہت سے کلمات ہیں لیکن کلمات سے مراد کلام نہیں ہے, کلمات سے مراد کلام نہیں ہے. امام راضی فرماتے ہیں ایک کلمہ آپ کو بتاتے ہیں, اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. اے اہل کتاب, غلو اچھا نہیں اگر سے دین میں بھی ہو, حد سے بڑھنا اچھا نہیں. لا تغلو فی دینکم, تم دین میں بھی غلو نہ کرو. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دین کے لیے ہم حد سے بڑھ جائیں, غلو دین کے لیے بھی بہتر نہیں. لا تغلو فی دینکم موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ کے لیے بھی وہی بات کرو جو سچی بات ہے اور حق ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, کہ مسیح بن مریم اللہ کے رسول ہیں, بیٹے نہیں ہیں اللہ. لا تقول سالس و ثلاثہ کا قول مت کرو, مسیح ابن مریم ہے, اللہ کے رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے, اللہ کا کلمہ ہے. تو امام راضی فرماتے ہیں مسیح ابن مریم اگر اللہ کا کلمہ ہے تو محمد رسول اللہ ان سے بھی بڑا خدا کا کلمہ ہے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے, کلمات ربی ختم نہیں ہوں گے. تو امام راضی فرماتے ہیں اس سے یہ استدلال بھی مکمل ہے کہ اللہ کے کلموں کی تعریف اگر لکھی جائے تو سمندر ختم ہو جائے, خدا کے کلمہ آدم جناب محمد رسول اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو. اور یہ استدلال حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے یہ استدلال تام ہے, اس میں کوئی ایسی جھول نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. استدلال فاسد کے قبیلے سے یہ بات نہیں ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال, بہت سارے محققین نے اس کی تائید کی, یہ بات ٹھیک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی اپنی شان کی اس میں بات نہیں ہے, صرف اس کی بات نہیں, وہ بھی کئی لوگوں نے مراد لیا, لیکن اس میں مراد اللہ کے کلمات ہیں, اور اللہ کے کلمات میں سب سے اعلیٰ کلمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. گرامی قدر حضرات, اب اس کے بعد یعنی اس پر بہت سے اشعار, بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں اور کرنی چاہیے, اس میں کوئی ایسی یعنی غیر نافع چیز نہیں ہے, لیکن کیونکہ وقت کم ہے میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حضور ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات پاک کے مظہر ہیں. تمام انبیاء کرام اللہ تعالی جل شانہ کی صفات کے مظہر ہیں, اور محمد رسول اللہ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کے مظہر ہیں. ہماری علم کلام کی جو کتابیں ہیں عقیدہ کی, ان میں ایک بڑی بات الآراء کتاب ہے امور عامہ, اور امور عامہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, اور بھی متکلمین نے یہ بات لکھی ہے, وہ جو امہات الکتب میں سمجھی جاتی ہیں کتابیں, ان میں بھی یہ بات موجود ہے. علامہ ابن رفیق الوحید نے اور ابن الحاج نے اور شرح مقاصد میں اور شرح عقائد میں, شرح فقہ اکبر میں, عقیدے کی بڑی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ جو ہیں, اللہ جل شانہ کی صفات ذاتیہ, ان میں سات بڑی صفتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی. پہلی صفت اللہ کی ذاتی علم ہے, اور دوسری صفت اللہ جل شانہ کی بڑی ذاتی صفت قدرت ہے, اور تیسری بڑی صفت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حیات ہے، حیونا اس کا، اور چوتھی بڑی صفت اللہ جل شانہ کی جود ہے، اور پانچویں بڑی صفت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ارادہ ہے، اور چھٹی بڑی صفت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی سما ہے، اور ساتویں بڑی صفت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بصر ہے، جس پر بیسوں آیات قرآن مقدس کی گواہ ہیں کہ یہ صفات ذاتیہ اور صفات میں بڑی شان کی صفات ہیں۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور اس مقام پر امور عامہ میں بھی یہ بات موجود ہے، محققین علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے یہ اپنی ساتوں بڑی صفات جو ہیں ان کو بھی اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ کی ذات میں جمع فرما دیا۔ یا تو میں بات سمجھا نہیں رہا آپ کو، یا آپ سمجھ رہے ہیں تو ویسے ہی میری طرح کمزوری عورت کر رہی ہے آپ پر، ذرا پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ کی بڑی صفات کا اگر کوئی بندہ ذکر کرنا چاہتا ہے تو علماء متکلمین کہتے ہیں کہ یہ سات بڑی صفتیں، ان سات صفتوں میں بھی کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو اللہ نے اپنے حبیب سے بچا کے رکھی ہو۔ یعنی یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، سب سے بڑی خدا کی یہ سات صفتیں، اور ان سات صفتوں میں کوئی ایک صفت بھی ایسی نہیں جو اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو نہ عطا فرمائی ہو۔ یعنی لوگوں کو آج کل یہ کوشش ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ صفت اللہ کی ایسی ہونی چاہیے کہ جو کسی بندے میں نہ پائی جائے۔ یعنی کچھ صفات ذات باری تعالیٰ میں ایسی ہونی چاہیے کہ جو کسی بندے میں نہ پائی جائیں، کسی میں نہ پائی جائیں۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے پوری اعتماد کے ساتھ اور پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی صرف ایک صفت ہے، صرف ایک صفت ایسی ہے جو حضور میں نہیں پائی جاتی، باقی اللہ کی جتنی صفات ہیں اللہ کی وہ ذاتی ہے، حضور کی ذاتی نہیں ہے، کیونکہ حضور تو مخلوق ہے، حضور ممکن الوجود ہے، حضور حادث ہیں، حضور نہیں تھے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ اللہ نے وہ ساری صفتیں جو اس کی ذاتی ہیں ماں سوائے ایک صفت کے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ اللہ دے ہی نہیں سکتا، اللہ کے طاقت قدرت ہی نہیں کہ وہ کسی کو دے سکتا، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت نہیں کہ وہ صفت بھی کسی کو دیتا، اس لیے نہیں دی۔ جتنی صفتیں طاقت قدرت ہے رب کے، رب نے وہ ساری اپنی صفتیں جناب محمد رسول اللہ میں ظاہر کر دی۔ سب حضرات کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، کس طرح کہتے ہیں آپ سبحان اللہ؟ اب آپ کی سبحان اللہ اولڈنگ ہو گئی ہے، گرامی قدر حضرات، بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا شرک ہو گیا شادی، یہ کیا بات کہہ دی آپ نے، اللہ ساری صفت علومت کو دے دی۔ تو میں نے کہا یہی تو شرک سے بچنے والی بات ہے کہ اللہ نے دے دی، حضور کی اپنی نہیں ہے، حضور کا تو وجود بھی اپنا نہیں ہے، سرکار کی حیات بھی اپنی نہیں ہے، حضور کے سانس بھی اپنے نہیں ہیں، حضور ممکن الوجود ہیں، اللہ واجب الوجود ہے۔ ایک شخص جو اللہ نے نہیں دی وہ یہی ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، حضور ممکن الوجود ہے، حضور واجب الوجود نہیں ہے۔ صرف یہ بات ہے کہ حضور واجب الوجود نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واجب الوجود بلا سبب ہوتا ہے، واجب الوجود بلا سبب ہوتا ہے، اور بلا سبب حضور نہیں ہے، حضور مخلوق ہے، خالق بلا سبب ہے، واجب الوجود ہے، واجب الوجود صرف ذات باری تعالیٰ ہے، حضور ممکن الوجود ہے، ممکن الوجود ہونے کے بعد اللہ نے صفات ذاتیہ بھی حضور میں ظاہر فرما دی اور صفات ذاتیہ بھی حضور میں ظاہر فرما دی۔ گرامی قدر حضرات کے حد فاصل ہے اللہ اور حضور کے درمیان، اگر کسی کو پتا اس بات کا نہیں چلتا کہ یہ تو حضور کو اللہ بناتے ہیں تو حضور کو اللہ بنا کے ہم نے کیا لینا تھا، جسے اللہ بنایا وہ ساری زندگی نظر ہی نہیں آیا، حضور کو بھی بنا لیں تو نظر نہ آئے۔ لوگ سمجھتے ہیں ان کو بڑی دلچسپی ہے حضور کو اللہ بنانا
چاہتے ہیں. میں نے کہا بڑا کیا لیں گے ہم, اسے پہلے ہم نے سمجھایا تھا وہ کبھی نظر آیا بولو نا, حضور کو بنائے تو وہ بھی نظر نہ آئے. اللہ کا کوئی شادی ہوا ہے آج تک؟ بولو نا, اللہ تعالیٰ کوئی شادی ہے؟ تو حضور کے کچھ شادی ہے نا, حضور کو اللہ بناتے تو کیسے شادی ہوتی حضور کے بھی؟ حضور کا بھی کوئی شادی نہ ہوتا, نہ کوئی آپ کی تقریر سنتا, نہ کوئی آپ کی زیارت کرتا, جیسے کہ اللہ جل شانہ کی زیارت کو دنیا میں نہیں کر سکتا. جی ہماری کوئی دلچسپی نہیں اس بات میں کہ ہم حضور کو اللہ مانیں, بس ہم جسے اللہ مانتے ہیں وہ واجب الوجود ہے. بس یہ آخری تقریر ہے جو الجوہر المنزل میں علامہ ابن حجر مکی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رسول کا فرق کرتے ہو اور امتیاز بتاتے ہو تو یہ بتا دو کہ اللہ واجب الوجود ہے, حضور ممکن الوجود ہیں, اللہ قدیم ہے, حضور حادث ہیں, اللہ غیر متغیر ہے, حضور متغیر ہیں. کیوں کہ جب پیدا ہوئے تو چھوٹے سے تھے نا, وجود مبارک چھوٹا تھا, پھر بڑا ہوا نا, تو اللہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو لا یحدو ولا یتصبرو ولا ینتجو ولا یتغیرو تعالی عن الجنس والجهات, نہ اس کا کوئی تر نہ تر, نہ اس کی کوئی جہت نہ سمت نہ قید نہ ترکیب, ذات مطلق کیسے بتاتے ہیں؟ رہتے مدینہ شریف میں, اللہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ شریف میں رہتا ہے؟ بتاؤ جو کہے اللہ مدینہ شریف میں رہتا ہے, مکہ شریف میں رہتا ہے, بیت اللہ شریف میں رہتا ہے, وہ تو کافر ہو جائے گا. کیوں کہ اللہ تو ہاتھ سے پاک, قید سے پاک, جہت سے پاک, سمت سے پاک, اس کو کیسے کہے کہ مکہ میں رہتا ہے؟ اللہ زمین پر رہتا ہے, اللہ آسمان پر رہتا ہے, کوئی لفظ بول سکتے ہیں آپ؟ اگر اشارے سے کو کہہ دے کہ آسمان پر رہتے ہیں متکلم نہیں لکھتے, وہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ جہت سے بھی پاک, اللہ جہت سے. اب آپ اتنا پہلے بول چکے ہیں کہ اب آپ بول نہیں سکتے. اللہ جہت سے پاک, اللہ سمجھ سے پاک, اللہ ترکیب سے پاک, وہ ذات مطلق حیو قیوم و مطلق و بصیر و دائم و باقی. کیسے لوگوں کو وام پڑتا ہے, کیسے وام پڑتا ہے جب ہم بیان کرتے ہیں سرکار اللہ تعالیٰ الحان کما کان اور والا, وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے, جیسا ہے ایسا ہی رہے گا. ہم میلاد میں تو یہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار عالم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وجود مقدس آپ کا چھوٹے سے تھے, پھر بڑے بڑھنا شروع کیا, وجود مقدس آپ کا بڑا, آپ پھر بچپنا آیا, پھر انفوان شباب, پھر پورا شباب, پھر نبی کریم علیہ السلام بڑھاپا نہیں آیا, اس طرح کے جسم مقدس میں کوئی لاغرپن پیدا نہیں ہوا, اور نہ ہی داڑھی مبارک پوری سفید ہوئی. جی چند بال سفید ہے شمائل ترمذی شریف میں لکھا ہے, اور دنیا سے سرکار نے وصال فرمایا. یہ ساری حالتیں بتا رہی ہیں نا کہ حضور واجب الوجود نہیں ہے, ممکن الوجود ہے. پھر لوگ کس بات کا وام پڑا؟ معمولی سی بات ہے, دیدی میلاد شروع ہو گئے آپ لوگ. میں نے کہا یہ تو مفتی صاحب پہلے بتا چکے, میلاد مشرک ہونے کی دلیل نہیں ہے, میلاد تو موائد ہونے کی دلیل ہے. یہ الٹی بات ہے جو دلیل ہے, مطلب موائد ہونے کی دلیل ہے کہ ہم کہہ رہے تھے میلاد حضور کا ہوا, اللہ کا نہیں ہوا. بس آپ ان کو خدا بناتے ہیں, خدا سے ملاتے ہیں. میں نے کہا ہم کیسے ملا سکتے, ہم میں یہ طاقت ہے کہ ہم حضور کو اللہ سے ملائیں؟ یہ تو حضور کو اللہ نے بھیجا ہے کہ حضور ہم کو اللہ سے ملائیں. یہ الٹی کھوپڑی ہے لوگوں کے, کہتے اور یہ حضور کو اللہ سے ملاتے ہیں. تو ہم میں یہ طاقت کہاں کہ ہم حضور کو اللہ سے ملائیں؟ یہ تو حضور آئے ہیں کہ ہم کیسوں کو اللہ سے ملائیں. الٹا سبق ہمیں یہ کس طرح تقریر ہوتی ہے بھائی؟ سنی بڑے بتتی ہیں جی, مشرک ہیں جی, یہ تو حضور کو اللہ سے ملا رہے ہیں. وہ کس طرح پہلے تو اللہ ہمیں ملے, پھر ہم حضور کو اللہ سے ملائیں؟ جی ہماری مجال ہے کہ ہم کہیں اللہ ہمیں مل گئے, اللہ ہے اور یہ حضور ہے, اب حضور کو اللہ سے ملا. پہلے اللہ ہی نہ ملے تو حضور کو کیسے اس سے ملائیں؟ جی یہ کس قسم کی تقریر ہے بھائی؟ حضور کو اللہ سے ملا رہے ہیں. میں کہتا ہوں حضور کو تم جدا کر کے دکھاؤ, اگر تم میں علم ہے, کوئی چپل ہے تم میں, تو تم جدا کر کے دکھاؤ. ہاں یہ ہمارا دعویٰ ہے, تم جدا کر کے دکھاؤ حضور کو اللہ سے, جدا کر کے دکھا دو کہ حضور کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے جو مجھ میں اور میرے رسولوں میں فرق کرتے ہیں وہ تو کافر. کون ہے اور مومن کون ہے؟ لم یفرقوا بین اللہ ورسولہ, جو فرق نہ کرے فرق نہ کرے وہ مومن ہے، جو فرق کرے کہ رسول اللہ سے تعلق نہیں رکھتے وہ تو کافر ہو گیا۔ یہ کس قسم کی تقریر ہے جی؟ آپ ان کو ملاتے ہیں تو میرے کام تو ملاتے ہیں، آپ جدا کر کے دکھا دیں۔ آپ کہیں گے رسول اللہ جب کہہ دیا تو اضافت نہیں ہوئی رسول کی اللہ کی طرف، اضافت ملانے کے لیے ہوتی ہے یا جدا کرنے کے لیے ہوتی ہے؟ کمال ہوگی بھائی، رسول مضاف نہیں ہے اللہ کی طرف، تو پھر کس طرح مطلب جدا کس طرح کرنا جی؟ بات ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ایک بڑی عمدہ بات حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں حضرت شاہ عبد الحدیف محدث دہلوی نے، آپ فرماتے ہیں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم علیہ السلام کے مرتبہ پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جان لو کہ محمد رسول اللہ کا مرتبہ خاتمیت کا مرتبہ ہے، اور صرف نبوت کے خاتم نہیں ہیں، ہر کمال کے خاتم ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جتنے کمالات پیدا فرمائے ہیں ان کمالات کی انتہا جناب محمد رسول اللہ پر فرما دی ہے۔ اس پر آپ نے غور نہیں فرمایا، آپ نے غور نہیں کیا اس بات پر۔ یعنی علم اگر کمال ہے تو علم کے درجے کمال پر خاتمیت کے مرتبہ پر ہیں جناب محمد رسول اللہ۔ قدرت اگر کمال ہے تو قدرت کے مرتبہ کے خاتم ہیں جناب محمد رسول اللہ، اور اسی طرح حیات اگر کمال ہے تو درجہ کمال خاتمیت آخر حیات میں بھی جناب محمد رسول اللہ کو، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صفت میں درجہ خاتمیت پر اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ کو فائز فرما دیا۔ دیکھیے اس ترتیب کے مطابق میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ علم ہے، علم، اب جب علم کا ہم بات کرتے ہیں نا تو بعض بدبخت لوگ فوراً کہتے ہیں کہ علم خیر کی بات آپ کریں، علم خیر۔ ہم کہتے ہیں کہ علم حاضر جو ہے وہ سارا آپ نے سمجھ لیے، علم حاضر تھوڑا ہے۔ یعنی اگر علم غیب کا کوئی بندہ قائل نہیں ہے، اگر نبی کریم علیہ السلام غیب جانتے ہیں تو میں اس سے پوچھتا ہوں کیا اس بات پہ قائل ہو کہ حاضر کا علم جو ہے سارا، یعنی علم جو علم شہودی علم جو ہے، علم شہادہ جو ہے، اس کے قائل ہو کہ یہ سارا ہے حضور کو؟ عالم الغیب نہیں مانتے یا علم غیب حضور کے لیے نہیں مانتے، اس کے قائل ہو؟ تو یہ جتنے درخت ہیں نا، درخت نباتات، اس کے بارے میں میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے کہ ایک سائنسدان لکھتا ہے کہ اب تک 12 لاکھ قسموں کے بوٹیاں، جڑی بوٹیاں اور درخت جو ہے یہ ہمارے گنتی میں آ چکے ہیں، اس کا عدد ہم کر چکے ہیں کہ 12 لاکھ قسم کے درخت ہیں۔ اچھا ابھی تک، یہ کچھ 2 سال پہلے میں نے یہ رپورٹ پڑھی، 12 لاکھ اقسام ہیں۔ اچھا میں پوچھتا ہوں، مولوی جو اعتراض کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے پر، میں اس سے پوچھتا ہوں آپ کو کتنی قسموں کا پتہ ہے 12 لاکھ میں سے؟ جی تو اس کو پتہ ہوگا بھائی کہ 10 یا 12 درختوں کا نام آتا ہوگا جی، اور اتالی کی طرح وغیرہ جو مشہور ہوں گے اس کو جانتے ہیں، کوئٹ سے تو بکرا کوار کے اندر، یہ بھی اگر کوئی پرانا گیم ہوگا تو 10-12 قسم یہ جانتا ہوگا۔ یعنی علم غیب پر آپ فوری ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں کہ بات کرو جی علم غیب، میں کہتا ہوں علم غیب بڑی دور کی بات ہے، تو میں علم شہادت کی بات کروں۔ پتھروں کی کتنی اقسام ہیں جس میں مطلق ہے پتھر، منطقی کہتے ہیں، کتنی اقسام ہیں اس کی؟ نام گن لو۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں، کوئی پیلا ہے، کوئی رتا ہے، کسی کو یاقوت کہتے ہیں، کسی کچھ تک کہتے ہیں، تو 3-4 قسمیں، 10 قسمیں، 12 قسمیں پہچانو گے۔ اگر نباتات میں اتنی قسمیں جس میں مطلق میں، پتھروں میں بھی لاکھوں اقسام، لاکھوں پوری دنیا میں۔ اچھا تو میں کہتا ہوں علم غیب پر جانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ علم شہادت کے بارے میں یقین ہے تمہیں کہ یہ تمہیں آتا ہے؟ نہیں۔ تو میں نے کہا علم شہادت تو ان کا مانتے ہو؟ علم شہادت عالم الشہدا مانتے ہو سردار کو؟ کہتے دیوار پیچھے کا علم نہیں رکھتے، دیوار پیچھے۔ اب دیکھیے ہم ہیں تعریف کرنے والے، سرکار کی تعریف کرنے والے،
جی لیکن اگر ان باتوں کی نشاندہی نہیں کریں گے کل تو کوئی آدمی کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بنا جانتے ہی بولیں گے میرے بنا تو کوئی جانتے ہی جی لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا جو کچھ اثر ہو گیا جی یہ تو بالکل اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا آسمانوں کا غیب کوئی نہیں جانتا زمینوں کا غیب کوئی نہیں جانتا تو ساری تفریح ختم ہو گئی جی ساری لات بات ہوتا رہا انہوں نے کہا جی آیت پڑھ دی انہوں نے جو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہی وَإِنَّ مَفَاتِحَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ غیب کی کنجیاں تو اللہ کے پاس ہی ہیں اس کے بنا کوئی جانتا ہی نہیں تو بات ختم ہو میں کہتا ہوں علم اللہ کی صرف ذاتی ہے اللہ نے اپنی ذاتی صفت کا اظہار اپنے حبیب میں فرما دیا حضور کو علم عطا فرما دیا حضور کو جتنا بھی علم ہو اللہ کے ساتھ نہیں ملتا تو حضور کا عطا ہی ہے اللہ کا ذاتی ہے اللہ کا اپنا ہے اور نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ سب سے بڑی صفت ہے علم اب کتنا علم عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ علم شہادہ وہ بھی میں نے حبیب کو عطا فرمایا اور رہ گئے علم غیب جس کو اسے اعلیٰ سمجھتے ہو کیونکہ غیب وہ ہے جو ادراک سے اوپر ہو ادراک سے اوپر ہو یعنی جو طاقت علم کی ہے بندے کے پاس ان حواس سے بھی وہ علم اوپر ہو یعنی حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ سے جس چیز کو معلوم کرنا ممکن نہ ہو اور وہ شے ہو اس کو کہتے ہیں غیب حواس و ادراک سے بڑا جو چیز ہے اس علم کو علم غیب کہا جاتا ہے فرمایا میں نے علم شہادت تو حواس نبوت کے ساتھ مکمل کر دیا اور غیب میں نے اپنے حبیب کو خاص طور پر عطا فرما دیا ہے عالم الغیب فلا یزل علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول علم غیب بھی ہم نے حبیب کو عطا فرما دی یہ صفت ہے نبی کریم علیہ السلام اب اس میں بڑی لمبی تقریریں ہیں لیکن صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا اس صفت میں کہ جتنے بھی غیب ہیں ان کے جتنے عالم ہیں ان سب کی جان توجہ فرمائیے جتنے بھی غیب ہیں اور جتنے بھی مغیبات ہیں اور جتنے بھی مغیبات ہیں اور جتنے بھی ان کے عالم ہیں ان تمام مغیبات کے عالموں کی جان خود اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے کن اور حقیقت اور حقیقت اور حقائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اب میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کسی کا علم ہے حضور فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ میں اللہ کا عالم ہوں بخاری شریف اٹھا کے دیکھو ترجمۃ الباب ہے بخاری کا صرف روایت نہیں ہے حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوں یعنی میرا علم ہے اللہ میرا معلوم ہے معلوم کا نام علم ہے مناطقہ کہتے ہیں کہ معلوم کا نام ہے علم وہ صورت دینیہ جو اپنے معلوم کو دوسرے افراد سے ممتاز کرے وہ صورت دینیہ کا نام علم ہے علم معلومات کا نام ہے اور حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے علم دیا ہی نہیں اللہ کی ذات خود میرا علم ہے میں جانتا ہوں اللہ کو پوری کائنات میں نہ کسی نبی کا یہ دعویٰ ہے نہ کسی رسول کا دعویٰ ہے نہ کسی ولی کا دعویٰ ہے کسی کا یہ دعویٰ نہیں جو حضور کا دعویٰ ہے فرماتے ہیں میں اللہ کا عالم ہوں بڑے بڑے صوفیاء نے لکھا ہے کہ عارف ہو سکتے ہیں اللہ کے عالم نہیں ہو سکتے کیوں کہ علم تو احاطہ کلیات کو کہتی ہے اور عرفان تو جزیات کے جاننے کو کہتے ہیں اور علم کلیات کے جاننے کو کہتے ہیں اب کس کا علم وہ ہی تو ذات باری تعالیٰ کو جو دعویٰ کرے علم کا میں کہتا ہوں صوفیاء سے کہ بزرگوں آپ تو یہ کہتے ہیں کہ عالم نہیں حضور عالم نہیں کہتے عالم فرماتے ہیں اور مجھ سے بڑا اللہ کا کوئی عالم کائنات میں ہے ہی نہیں میں ہوں سب سے بڑا عالم اللہ کا حضور کا دعویٰ ہے بخاری شریف اٹھا کے دیکھو اور ان لوگوں کی پتہ نہیں فکر کہاں گئی ہے جو کہتے ہیں ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیوار پیچھے نہیں جانتے میں نے کہا بخاری شریف میں پڑھو نہیں ہے تو امام بخاری نے ترجمہ تو باہر لکھا ہے باقاعدہ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوں میں اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوں آپ توجہ فرمائیے نبی کریم علیہ السلام کے علم کا حال میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے جس کا معلوم پہاڑ ہو
پتھر ہو, پتھر چاہے 10 لاکھ قسم کا ہو, لیکن ایک ہاتھ ہے جس کا معلوم نباتات ہو, درخت ہو, چاہے 12 لاکھ ہو, لیکن 12 لاکھ بھی ایک ہاتھ ہے, لیکن جس کا معلوم اللہ ہو, اللہ کی کوئی حد ہے؟ اللہ تو ہے ہی بے حد. حضور فرماتے ہیں میں پتھروں کا عالم نہیں ہوں کہ 12 لاکھ قسم کا علم ہو پتھروں کا, یا نباتات کا عالم نہیں ہوں کہ اس کی اقسام کی نہیں جائے 16 لاکھ ہے, نہیں. فرمایا میں اللہ کا عالم ہوں. اب بتاؤ اللہ کی کوئی حد ہے؟ جب میرے معلوم کی کوئی حد نہیں ہے تو میرے علم کی کیسے حد ہو سکتی؟ بتاؤ نا, جس کا معلوم محدود ہوگا اس کا علم بھی محدود ہوگا, جس کا معلوم محدود ہوگا اس کا علم محدود ہوگا. فرمایا محمد رسول اللہ کا معلوم اللہ کی ذات ہے, محمد رسول اللہ کے معلوم کی جب کوئی حد نہیں ہے تو محمد رسول اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام محیط علم رکھتے ہیں ذات باری تعالیٰ کا, نہ محیط نہیں, کیوں لا یحیط من بشیء من علمہ الا بما شاء, الا بما شاء. اور جو بما شاء ہے نا وہ شاء رب نے اپنے رسول کو عطا فرمایا, لا یحیط من بشیء من علمہ الا بما شاء. اس لیے بات کرنے کا ہمیں موقع مل گیا, ورنہ بما شاء نہ ہوتا تو پھر بات نہ ہو سکتی. یہ بما شاء پر میں تقریر کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ خود ہی اس پر بند کر دیتا کلام, لا یحیط من بشیء من علمہ, بس تو بات نہیں ہو سکتی تھی, کوئی تقریر نہیں ہو سکتی. اللہ بما شاء اس نے تقریر کے دروازے کھول دیے, تقریر کے دروازے کھول دیے. آپ بتاؤ جی کیا گنجائش ہے؟ نبی کریم علیہ السلام آپ کے علم شریف پر باس ہو, کوئی کہے جی دیوار پیچھے نہیں جانتے. میں نے کہا کیوں نہیں جانتے دیوار پیچھے؟ اللہ کو جانتے ہیں, دیوار اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اس کو نہیں جانتے. یہ لوگ اس اہل نہیں ہیں, خدا کی قسم اس کے قابل نہیں ہے کہ یہ بات کرے مقام مصطفیٰ پر, بالکل اس قابل نہیں. یہ اس قسم کی گندی باتیں, دیوار پیچھے. ایک مولوی صاحب نے لکھا دیوار پیچھے نہیں جانتے کیونکہ دیوار ثقیل ہوتی ہے اور بندے کی آنکھ میں طاقت نہیں کہ اس شکن کو عبور کر سکے, اس سے گزر جائے. ثقیل چیز ہے, کتنی ستی بات ہے جی. اب دیکھو کتنے آلات بن گئے ہیں جی. آپ نے دیکھا برطانیہ میں امریکہ والوں نے کتنے آلات بنائے, وہ کوئی 10,000 فٹ کی بلندی پر تو ایک آلہ کھڑا ہے, سیٹلائٹ ہے کوئی بھی ہے, تو پہاڑوں کے نیچے سے فوٹو کھینچ لیتے. نہیں کہتا ابھی افغانستان پر لگا رکھے ہیں, وہ کہتے ہیں فلانی پہاڑی میں چھپا ہوا ہے, فلانی میں ہے, ادھر ہے, ادھر ہے جی. اور نشانے لگا لیتے زمین کے نیچے, کتنی جگہ پر نشانے لگاتے. باقاعدہ برداشت شریف میں کتنے انہوں نے بم مارے نیچے جی. ہاں اچھا, تو اب اگر دنیا اسباب کے تحت ایسی چیز بنا سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے نہیں بنا سکتا؟ اللہ دیوار پیچھے نہیں دیکھتے. میں نے کہا کیوں نہیں دیکھتے؟ کہا ہماری آنکھ نہیں دیکھتی. تو میں نے کہا تم نے اپنی آنکھ کو قیاس کیوں کیا حضور پر؟ تیرے جیسے بھی کوئی پگلا آدمی ہے, تیری آنکھ کیا ہے؟ کیا دیکھتی ہے تیری آنکھ؟ سورج کی طرف دیکھتے جب سندھیا جاتی ہے, تیز لائٹ میں تجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. تیری نظر تو زندگی میں ایک بار اسرائیل کو دیکھتی ہے, پھر کچھ نہیں دیکھتی. میری نظر نہیں دیکھتی, تیری نظر کیا دیکھے گی؟ تیرے بڑے بڑوں کو ہم نے ایک مرتبہ دیکھا اسرائیل لائف میں. تو اتنی مہلت بھی نہیں کہ آپ بند ہی کر لیں, کسی اور میں آ کے آپ سے بند کر. بے وفا آپ کو بند کر. اس نے کہا جی اتنی مہلت ہی نہیں, گنجائش نہیں چھوڑتے. تو میں نے کہا کون ہے وہ, اور کون ہے جو یہ دھماکہ کر گیا کہ تیری نظر ہی بند نہیں ہو؟ تم کہا اسرائیل ہے. میں نے کہا اسرائیل اللہ ہے. کہا نہیں, اس کی مخلوق ہے. تو میں نے کہا تیری تو یہ طاقت نہیں کہ تو اس کی مخلوق کو دیکھ سکے, اور تو ملتا ہے محمد رسول کی آنکھ سے جس نے اپنے رب کو دیکھا. اس سال میں ماں جاگر بسر اور ماں تگا رب نے بھی کہا نظر تیری نہیں ہوئی, بچکی نہیں, مجھے دیکھتے رہے اور چمچکی لگا کے دیکھتے رہے. تو اللہ کا, اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اسرائیل کو اللہ ہے؟ اسرائیل تو مخلوق ہے. اسرائیل مخلوق ہے. اور پھر یہ مقدمہ بھی سنو کہ اسرائیل تو جو کچھ بھی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے نور کا ایک جز ہے, حضور کے نور کا جز ہے. حضور کے نور کا سمجھ لیں آپ بات. اسرائیل علیہ السلام کو جتنا بھی نور ملا ہے وہ جوس ہے نور مصطفیٰ کا. تو تم تو ایک دفعہ نور مصطفیٰ کے جوس کو دیکھو تو پھر کچھ نہیں دیکھ سکتے. اور پھر کیا کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام میرے آقا و مولا, آپ کے آقا و مولا, اللہ کے محبوب, سید الاولین والآخرین, قائد المرسلین, سید النبیین, وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کے محتاج ہی نہیں ہے. مسلمانوں سنو شان نبی کریم علیہ السلام کی, یہ محدثین کا وصل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ان آنکھوں سے دیکھنے کے محتاج نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا محمد رسول اللہ نور رسالت سے دیکھتے, نور نبوت سے دیکھتے ہیں. یہ تو عام مومن بھی اللہ نے فرمایا یانظر کہ نور اللہ, مومن کی فراست سے دیکھتے ہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب عام مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو محمد رسول اللہ کے آنکھ سے دیکھتے تھے؟ نحن نرى الاشياء بواسطه الحس. امام بخاری کا فتویٰ سنو, نحن نرى الاشياء بواسطه الحس والنبي يرى الاشياء بواسطه القلم. باطنتے ہم دیکھنے میں آپ کے محتاج ہیں لیکن نبی قبائے باطنہ سے روحانی طاقت سے نور نبوت سے دیکھتا ہے. آنکھ بند بھی جائے تو سارے جہان کا مشاہدہ کر سکتا ہے. نبی دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں ہے, آنکھ کا محتاج نہیں ہے. پیار سے کہیے نا سبحان اللہ. آپ کدھر گئے؟ میں کہا آپ تو پڑھے ہی نہیں, امام بخاری کو نہیں پڑھا تو میاں صاحب کو کیا پڑھیں گے آپ؟ ایسے امیتا نہیں دیتے, یہ شیر پڑھتے ہیں چنگا کرتے. تم جو پڑھے جاتے تم تو امام بخاری بھی پڑھا جاتا, تم کیا شیر؟ ہم تو امام بخاری پڑھ کے پیچھے آ گئے میاں صاحب تک الحمدللہ. تو اب ذوق لیتے ہیں, دلیلیں ہو گئی ہیں, اب ذوق ہے جی. تم نے امام بخاری بھی نہیں پڑھا آج تک؟ جو دیوار پہ نہیں دیکھتے, میں تو کیوں نہیں دیکھتے گا, ہماری آنکھ نہیں دیکھتی. میں نے کہا جو دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہی نہیں, پھر کیا کرو گے بھائی؟ آنکھ سے دکھواتے ہو کب؟ فرمایا ہم دیکھتے ہیں, نحن نرى ثم نعلم, ہم دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں. اور وہ نبی جانو ثم یرى, نبی جاننے کے لیے نہیں دیکھتا, نبی پہلے ہی جانتا ہے, یوں ہی نظر فرماتے تھا. یہ تو ہماری اب نرا سما نالا اور یا لم سما, وہ پہلے ہی جانتا ہے, نہ دیکھے بھی جانتا ہے. وہ کائنات کی حقیقتوں کو پہلے ہی جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ ہیں. مخلوق کا اور اللہ کا واسطہ ہے, وہ برزخ ہیں, واجب الوجود اور ممکن الوجود کا درمیان میں ایک ہی علاقہ ہے, اور وہ علاقہ جناب محمد رسول اللہ ہیں. جی وہ ممکن الوجود کا کیا تعلق ہے خدا سے قرب کا؟ ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے بڑی پاس کی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی ممکن الوجود واجب الوجود کی معرفت پا لے. اگر یہ ممکن ہوا تو صرف محمد رسول اللہ کی وجہ سے. کیوں؟ کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ ممکن ہونے کے باوجود واجب الوجود سے قرب رکھتے ہیں. اور یہ بڑی مشکل بات, اس کو آسانی مت سال سمجھو, یہ کہ آسان سی بات ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا, اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا, آسان بات ہے جی. سن سن کے معراج شریف, تو یہ شان سن سن کے تو شاید ذہن میں یہ بات ہی نہیں رہی کہ یہ کتنا بڑا کمال ہے. اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا بس خاموش, کس طرح خاموش ہو؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا حضور پاک نے دیکھ. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ خود فرماتا ہے, بلکہ شرع عقائد میں یہ لکھا ہے, شرع عقائد میں یعنی خلاصے کے طور پر حکم لکھ رہے ہیں شرع عقائد میں, شرع عقائد میں موجود ہے کہ حرام ہے, ممکن ہی نہیں کہ کوئی بشر اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھ لے, اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتا. تو پھر سوال ہوا کہ حضور نے کیسے دیکھا؟ فرمایا وہ اس دنیا کے. اللہ جواب دے رہے ہیں, فرماتے حضور اس دنیا کے, اور حضور تو خود فرماتے ہیں کہ جنتی 40 جنتیوں کے حال اللہ نے مجھے اس دنیا میں عطا فرما دیے. جامع ترمذی میں موجود ہے, ابن ماجہ شریف میں موجود ہے. حضور اس دنیا کے احوال کے مطابق نہیں ہے. کیوں؟ 40 جنتیوں کے احوال اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کو عطا فرما دیے,
تو فرمایا پھر فرمایا اسی لیے جب آپ کا حال سب کا جنتیوں والا ہوگا نا تب آپ ہی اللہ کو دیکھیں گے، تب آپ سب اللہ کو دیکھیں گے، قیامت کو سارے بندے اللہ کو دیکھیں گے، اب دیکھنا آرام ہے ان سے نہیں دے سکتے. ایک خاص بات ہے جو اللہ سیوتی نے بیان فرمائی، آپ حرمت اس لیے بھی نہیں دے سکتے کہ اگر یہاں آپ دیکھ لیں نا اللہ تعالیٰ کو پھر آپ مر نہیں سکتے. اور کیوں؟ اللہ کو مطلب میری توہین ہے، جو آپ مجھے دیکھے پھر مر جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ سیوتی فرماتے ہیں اس لیے بھی نہیں دکھاتا کہ جس نے دیکھ لیا وہ مرے گا نہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کو جس نے دیکھ لیا وہ مر نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے اس حی کو دیکھے اور پھر مر جائے، تو اس کی توہین ہے. فرمایا اس لیے میں نہیں دکھاؤں گا تمہیں جلوا اپنا کیونکہ تم نے مرنا ہے ابھی. تو فرمایا پھر انہیں کیوں دکھایا؟ انہیں کیوں دکھایا؟ ہمیں کیوں دکھایا؟ قیامت کو کیوں وعدہ کیا ہمیں دکھانے کا؟ فرمایا اس لیے کیا کہ جب تمہیں میں دکھاؤں گا اپنا ہاتھ میں دکھاؤں گا تو پھر تم مرو گے نہیں، پھر ہمیشہ زندہ رہو گے. میرے دیکھنے کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے، پھر نہیں مرو گے. اور جسے دکھایا ہے میں نے اس دنیا میں اپنی ذات کا جلوہ، اور اسی لیے تو دکھایا ہے جو اسے مرنا نہیں ہے. بات سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ ہاں، گرامی قدر حضرات، حضور حی ہیں، حضور حی ہیں، اللہ حی ہے بالذات. ہاں، اور اللہ نے حضور کو حی بنا، زندہ کر دیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قدرت ہے. دیکھیے، اس حوالے سے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے قدرت دی، متصرف فرمایا. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف الماجود شریف میں فرماتے ہیں کہ جو متصرف نہ ہو وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا. بڑا عجیب جملہ لکھا جاتا ہے صاحب نے کشف الماجود. آپ فرماتے ہیں جو متصرف نہ ہو وہ تو ولی نہیں ہو سکتا، نبی کیسے ہو سکتا؟ بڑی پیاری نفیس بات فرمائیے تصرف انبیاء کے مسئلے پر. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ فرمایا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو متصرف، جس کو قدرت ہو، نہ ہو تو وہ نبی ہے کس بات کا؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریر آپ فرماتے ہیں، اور اس پر مثال ہے، لمبی بات نہیں کرتا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے استبل میں گھوڑوں کے معائنہ کے لیے تشریف لے، قرآن پاک پورا واقعہ موجود، اور جب وہ گھوڑے دیکھ رہے تھے اتنے میں سورج غروب ہو گیا اور آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. ابھی آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور قرآن کہتا ہے حتی طوارت بالحجاب، سورج اٹھ میں ہو گیا، چھپ گیا. اب جب معائنے سے فارغ ہو گئے تو خیال آیا تو نماز رہ گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن فرشتوں نے سورج کو سنبھال رکھا ہے فرماتے ہیں رتو علیہ، پیچھے کرو سورج، بالکل اس لیجن قرآن پاک کہتے ہیں سورج پیچھے کاؤ، ادھر کاؤ. اور وہ فرشتے اس کو ایسے پکڑ کر کھینچ کر آگے لے جاتے ہیں سورج. آپ نے ان فرشتوں کو مخاطب کیا، اس کو پلٹاؤ، پیچھے کرو، پیچھے کرو یا آگے کرو، سبحان اللہ تو کرو نا، کتابت سے تعلق ہی نہیں رہا. آپ کے لیے بار بار یہ لے میں کس لیے بتا رہا ہوں کہ نبیوں کو طاقت ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے، وہ اس طرح بات کرتے ہیں جو نقشہ ان کے لیے کھینچتے ہیں نبیوں کا.
آج بندے ہیں کچھ نہیں ہے.
میں تو آج بھی بہت کر لی لیکن اب اللہ نے اختیار دیا اس کو بھی تو بیان کرنا.
عجز کرنا عجز ظاہر کرنا یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے, وہ کرتے ہیں.
تم کیوں عجز ان کا بیان کرتے ہو؟
بات سمجھیے. ابو علماء نے
اعلان فرمایا کتنے لفظ بولے, مناظر ہے, فلاں ہے, یہ ہے, وہ ہے. انہوں نے کہا نا, تو میں نے کیا کہا؟ میں نوکر ہوں آپ, اور اگر یہ آج بھی میری بیان کرتے ہوئے بندہ بلایا تو ہے, جیسے منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے, موٹا سا ہے, لگتا تو نہیں کہ تو غریب کسی کام کی ہے. پھر وہ اولیا رہ جاتا میرا, وہ بولو نا آج بھی کرنا میرا کام ہے. جس نے تعارف کرانا ہے اس کا کام نہیں ہے کہ وہ آئی جی کرائے. اب حضور فرمائے, نبی کریم علیہ السلام آپ فرمائے, یا اللہ مجھے اپنی صنع کی توفیق عطا فرما, میں تیرا بندہ ہوں عاجز. یہ فرمائے, یا اللہ فخرا, لا فخرا سے کہیں نا فخر مسلم, لا فخرا, مجھے اس پر فخر نہیں, مجھے اس پر فخر نہیں, میں عاجز ہوں, میں عاجز. حضور فرمائیں یہ آپ کی شان ہے. ہم کیوں کہیں کہ آپ عاجز ہیں؟ ہم کس لیے کہیں؟ نہیں بات سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ دیکھو نا, یہ تو اس طرح ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں مثلاً آپ پانچ سات سال جاؤ یہاں رہیں اسٹے بدے لے جائیں, اور پانچ سات سال کی محنت کر کے آپ کبھی بچے نہیں آئے, تو آپ اپنے ملک گئے ہیں تو آپ سامان وغیرہ رکھے اور بچوں کو کہیں یار بس میں تو نوکر ہوں تمہارا, بڑا کام کیا میں نے, بہت میں نے جان ماری, بچیوں بچوں تمہارے لیے میں تمہاری خدمت میں مس. تو آپ بچے سب کچھ سنبھال لے اور اس کے بعد کہ ہمارے نوکر اٹھ. میں نے کہا کیوں, میں تو ابا ہوں تمہارا, امی بھی ہوں تو کہے گا بندے تو پترا یہ باپ ہے تمہارا. میں کہا کل خود ہی نہیں کہہ رہا تھا میں نوکر ہوں, تو نوکر ہے اور تو نوکرا. مطلب ہر ایک بات کا کوئی مقام ہے نا, کوئی طریقہ ہے نا. اب حضور اگر فرماتے ہیں تو آپ کی شان ہے, آپ عاجزی کریں آپ کا مقام ہے, تواضع کریں آپ کا مقام ہے. ہم کس لیے وہ بات کریں؟ جی ہم کہیں, حضور نے فرمایا نمانا مشرق جسٹس تقی عثمانی نے درس ترمذی میں خود لکھا. جسٹس تقی عثمانی اس وقت منکرین کا بڑا مولوی ہے اور سپریم کورٹ کا بینچ میں وہ جج بھی ہے. درس ترمذی میں اس نے خود لکھا انما انا بشر, جو حضور سے کروایا اور حضور کہتے انا بشر, یہ مقام تواضع ہے, مقام تعریف نہیں ہے. لہذا امت ہی اس وجہ سے آپ کو کوئی بشر نہ کہے, اس وجہ سے کوئی بشر نہ کہے, کچھ خود کہتے آپ کو تو نہیں کہا تم کہو کہ میں بشر ہوں. حضور نے کیا لکھا آپ نے؟ کل تم کہو میں بشر ہوں, یہ تو نہیں کہا, خود کہتے انما انا بشر. ان کا مقام تواضع ہے, جب تم ان کی عظمت بیان کرو تو وہ بات کہو جو رب نے ان کی عظمت کے لیے بیان کروا دی. بات سمجھ آئے گی؟ ہاں, یہ اصول ہے, قاعدہ ہے. فرمایا رتو آ رہی گیا سلمان صاحب, رو فرشتہ واپس کرو اس کو, تم پتہ نہیں ہماری نماز رہ گئی. اور کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہے وہ نبیوں کا عجز بیان کرتے رہتے ہیں جی. میں نے کہا یہ شان ہے, قرآن میں موجود ہے, آرڈر دیا لا اس کو پیچھے, تو فرشتے وہیں جناب کھینچ کر اس کو پیچھے کر دیے. اثر کے وقت پر لے کھینچ کر لے آئے, آپ نے نماز دا پر فرمایا آپ جانے سلمانہ سے فرمایا جانے دو. لیکن امام فخر الدین رازی اس مقام پر بڑی عجیب بات ہے تفسیر کبیر میں, فرمایا دیکھا آپ نے کہ آپ نے کس کو کہا رتوا, کس کو کہا؟ فرشتوں کو. نہیں سمجھ آئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کس کو کہا؟ فرشتوں کو. لیکن فرمایا محمد رسول اللہ نے اور سلیمان علیہ السلام میں اتنا فرق ہے کہ جب ضرورت پڑی مقام سیدا پر سورج کو پلٹانے کی تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ واپس کرو, بلکہ ہمارا شمس محمد رسول اللہ نے سیدھا سورج کو حکم دیا فلک کے پیچھے.
لاؤ
پیچھے, لاؤ پیچھے نہیں کہا, فلک پیچھے.
اسے خود کہا, رسول نے خود کہا. اور امام راضی کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ یعنی سلیمان علیہ السلام فرشتوں کو مخاطب کرتے اور حضور براہ راست سورج کو مخاطب کرتے, فرق کیا ہے؟ فرمایا سلیمان علیہ السلام کی معرفت فرشتوں کو تھی, اس لیے جو ان کو پہچانتے تھے ان کو آڈر دیا. محمد رسول اللہ کی معرفت کائنات کے ذرے ذرے تو ہے, سورج خود جانتا ہے محمد رسول اللہ کا آڈر مجھ پر بھی چلتا ہے. جیسا فرشتوں کہنے کی ضرورت نہیں, سیرا بنا سورج پر پیچھے پورا گھنٹہ پیچھے, گھنٹے کا ٹائم پر پیچھے پلٹ کر چلا آیا. اور صاحب حضرت مولا علی نے نماز ادا فرمائی. ہوتا ہے نا ہمارے ملک میں, ہمارا جو بادشاہ ہے اس نے کہا ہے کہ گھڑی ایک گھنٹہ آگے کر لو, سب منکروں نے بھی کر لی. اب ہم ان سے پوچھتے جب جلسے ہوتے ہیں ان کا ٹائم کیا ہے, کہتے ساڑھے بارہ. میں کہتا ہے اصل میں کیا ہے؟ کہتا ہے ساڑھے گیارہ. میں کہ کملیو ہے ساڑھے گیارہ, کہتے ساڑھے بارہ, اس کا فرق کیا ہے؟ کہیں بادشاہ ٹائم ہے کیا ساڑھے گیارہ, تو گھڑی پہ کہا ساڑھے بارہ. تو میں نے کہا اتنے سمجھ لو کہ جس کو زمین پر حاکم بنایا گیا یا خود بن گیا, سمجھ آ گئی, وہ آپ کو خلاف واقعہ کہتا ہے کہ گھنٹہ گھڑیا آگے کر لو. سنیوں نے بھی کر لی, بھی کر لی, کسی نے نہیں کہا کہ صاحب تیر جب یہ ہے نہیں تو کیوں کر لے آگے. تو میں نے کہا جب ایک دنیا کا چھوٹا سا حاکم خلاف واقعہ اختیار رکھتا ہے کہ گھڑی کا گھنٹہ گھنٹہ آگے کر لو تو کر لی جاتی ہے, تو جسے رب ہٹتا ہے وہ حق کے منہ کہہ کے آکم الحاکمین جسے حاکم بنائے وہ سورج کے حکم دے گھنٹہ پیچھے ہو جائے. ہزاروں ہزاروں مثالیں, آپ یقین کریں ہزاروں ایسی مثالیں انبیاء کرام کی قدرت کی اور ہمارے آقا و مولا کی قدرت کی. اور اس پر بہت سے لوگوں نے بحث کی, ہوتی نہیں قدرت, ہوتی نہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن میں ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو ظاہر فرما دیتا ہے. کمال ہوگی, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا یہ نبی کا خاص ہے کہ اللہ اسے قدرت عطا فرماتا. نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے قدرت مل جائے. یہ ضرور ہے کہ خالق نہیں ہوتا نبی کسی چیز کا, خالق نہیں, لیکن جب بھی نبی مرید ہوتا ہے یعنی نبی ارادہ کرتا ہے جب بھی کسی چیز کا, اس کے ارادے پر ہی اللہ تعالیٰ اس چیز کو خلق فرما دیتا. یہ تقریر ہے خاص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انبیاء کے خواص میں ذکر کیا. فرمایا نبی کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسی وقت اللہ تعالیٰ اس چیز کو پیدا فرماتا ہے, اس کے ارادے پر پیدا فرماتا ہے. اور بے ارادہ اور بے قسم مجھ نہیں ہوتا کہ نبی کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں, وہ سیدھا اوپر سے آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے واپس نہیں جاتا ہے. ہاں اس طرح کی بات نہیں, نہیں اللہ کے نبی, اللہ کے نبی اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ اذن دیتا ہے, اختیار دیتا ہے, یہ قدرت دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتاب المعجزات بخاری شریف اٹھا کے دیکھیے, بیسیوں آپ کو ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں, اللہ کی قدرت کے مظہر ہیں جناب محمد رسول اللہ. علم ایسا, قدرت ایسی, ارادہ بھی دیا اور صحیح کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وہ کچھ کام دیا. بخاری شریف موجود ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تو باہر کی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہیں, باہر کی ہواؤں سے سخی ہیں. کسی نے پوچھا جی باہر کی ہوائیں کیسے سخی ہوتی ہیں؟ فرمایا باہر کی ہوائیں آپ نے نہیں دیکھا کہ جب چلتی ہیں تو روڑیوں پر بھی سبزہ ہو جاتا ہے, جو چلتی ہیں تو روڑیوں پر بھی سمجھ رہے ہیں, اس پر بھی سبزہ ہو جاتا ہے. فرمایا حضور اتنے جواد تھے, اتنے کریم تھے, ہیں حضور اتنے کریم ہیں کہ باہر کی ہواؤں سے بھی زیادہ سفیر. کیا مطلب؟ کہ باہر کے باعث چلے تو روڑیوں پر بھی سبزہ ہو جاتا ہے. محمد رسول اللہ دینے پہ آئے ہیں تو صرف مسلم نہیں کافروں کو بھی عطا فرما دیتا.
کفار کو بھی عطا فرما دے, جو بظاہر مستحق نہیں لگتے ان کو بھی عطا فرما دے, کیونکہ استحقاق دیکھنا کام نہیں ہے اس وقت, تو سمندر اچھا سے مارتا ہو جو بھی سامنے آتا ہے اسے حصہ عطا فرما دے. ابو لہب تو نہیں دیا حصہ, اللہ یہ تب بت کی طرح جی اس کو ملا, بخاری شریف میں موجود ہے, اس کو بھی فائدہ سے. ابو طالب بظاہر کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, فرمایا میں نے دیکھا تو بڑے احسانات ہیں ان کے مجھ پر, تو خیال آیا ان کا بھی کوئی فائدہ ہو جائے, فائدہ ہو جائے. اور جب کلمہ نہیں پڑھا مسلم شریف میں, خیال آیا ان کا بھی فائدہ ہو جائے. اب میں پوچھتا ہوں منکرین سے, آپ نے مسلم شریف نہیں پڑھی؟ جی آپ کہتے ہیں حضور کچھ نہیں دیتے, یہ لفظ ہی بڑا خطرناک ہے, مجھے بولنا پڑتا ہے اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو نہ بولتے, بڑی سیدھی تقریر ہو جاتی ہے ہماری, لطف پڑتا پڑتا, لیکن کیا کریں پلٹ کر پھر آپ کو صبح ہی مل جائے 7 بجے جی ہوتا ہے, ہاں لوگوں میں سب ہو گئی رات ساری سکتے ثابت کر دی, ہم نے کہا ہم نے اپنے پاس کوئی ایسی زمبیر تو نہیں رکھی جس سے ثابت کر رہے ہیں, قرآن سے ہی ثابت کر رہے ہیں. اللہ اکبر, فرمایا میں نے ان کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا چچا تیرے بڑے احسان ہیں, آپ کا لیے ہاتھ پکڑا. حضور فرماتے کان تک تکلیف تھی ان کو, میں نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا ٹخنے تک کر, چکھنے تک کر دی. اس پر تبصرہ ہے اور یہ تبصرہ شبیر احمد عثمانی نے بھی لکھا ہے, صدر المدرسین دارال دیوبند نے فتح المدن میں لکھا ہے, کہتے ہیں محمد رسول اللہ کو کیسے کوئی نافع نہیں مانتا کہ نفع نہیں دے سکتے, جو کلمہ نہ پڑے اس کا عذاب کھینچ کر وہ کان سے چکھنے تک لے آتے ہیں, تو جس نے پڑھ لیا ہے اسے تو نہیں بولتے, چاہے تو اسے ہونے ہی نہیں دیتے عذاب. سن لو جو اب اللہ کے عذاب میں کمی آ جائے صرف ان کے حوالے سے, بخاری شریف اٹھا کے دیکھو, ابو لہب, اب ابو لہب کے لیے تو وہی بھی تب بس یہ تھا ابھی لہب مطلب خاص نشانہ بن گیا, وہ تو جو نشانہ بن گیا ہے اس کے لیے بھی فائدہ ہو گیا. جی تو ہم تو غلام ہیں مسلمان, ہمیں کس طرح لوگ سبق دیتے ہیں جی وہ دیتے کچھ نہیں, وہ دیتے کچھ نہیں, بینک دیتے کچھ نہیں, تو پھر ان کا کلمہ کس طرح پڑھتا,
ان کا ہی پڑھ لو جس کو
جی کس قسم کے خیالات آ رہے ہیں. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے, یعنی میں نے آپ کے سامنے جو بات درج کرنا چاہتا تھا اور کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سات صفات جو خاص گنوائی گئی ہیں اللہ جل شان نے, ان کا بھی مظہر اپنے حبیب کو بنا دیا, اور جو حد ہے ہمارے لیے وہ آپ کو بتا دی اگر یاد رہے آپ کو, کیونکہ کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں اور اصطلاحات کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا. واجب الوجود جو ہے نا اس کے ترجمے میں لوگوں نے 10-10 صفحے 20-20 صفحے لگا دیے کہ ہے کیا واجب الوجود, کیا ہے بڑی لمبی بات, لیکن یہ آپ اس طرح اگر یاد کریں یہ حد ہے کہ حضور کو اللہ نہیں کہنا اور اللہ کا مطلب ہے واجب الوجود, صرف ایک لفظ ہے جو حضور پر نہیں بولا جا سکتا, جو بولے گا مشرک ہو جائے گا. کیا حضور کو الہ نہیں کہنا اور الہ ہوتا ہے واجب الوجود, بس یہ لکھا ہے ہمارے تمام علماء نے, متکلمین نے, محدثین نے, صوفیہ نے, سب نے لکھا ہے, اور سرکار نے بھی فرمایا کہ یہ نہیں کہنا مجھے, یہ نہیں کہنا. اور جو فرمایا نا اللہ کی قسم کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ سنی بھی وہ لفظ نہیں بولتا. آج تک کوئی آپ نے دیکھا ہے جو سرکار کو الہ بولتا ہوں؟ نبی کریم علیہ السلام کو الہ بولتا ہوں ہے؟ بولو نا, ہے کوئی؟ میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا جو حضور کو الہ بولتا ہوں. تو یہ کیوں جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو الہ بھی بولنے لگی اور رب بھی بولنے لگی اور ان کو اللہ کی اولاد بھی بولنے لگی تو سرکار کے لیے کو نہیں بولا؟ فرمایا اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے, حضور نے فرمایا میرے اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے کہ میری امت میرے بعد مشرک نہیں ہو سکتی, اور یہ بھی بخاری شریف میں لکھا ہوا اللہ ہے ما خاف منکم ان تشرکوا من بعدی, اللہ کی قسم مجھے یہ ڈر ہی نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ, بس میرے اللہ کا مجھ سے یہ وعدہ ہے کہ جن جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتے. اب میں آپ کو یہ کہوں گا حضور کو اتنی تسلی ہے تو حضور تو ہمارے سامنے ہیں, حضور ہمارے مالک ہیں, حضور ہمارے نبی کریم علیہ السلام ہمارے مسئول بھی ہیں. قیامت کو کوئی مسئلہ ہمارے بارے میں ہوگا, اللہ تعالیٰ حضور سے کہے گا ضرور کہ یہ آپ کی امت آ گئی ہے, بات کرو کیوں ایسا ہوا. یہ مسئول ہونے کا مطلب یہ آپ سے پوچھا جائے گا. تو جو مسئول ہیں ہمارے مالک ہیں والی ہیں, ان کو اتنی تسلی ہے کہ قسم اٹھا کر گئے ہیں تو مشرق نہیں ہو سکتے. اور یہ ہمارے کیا لگتے ہیں جن کو ہر وقت دھڑکا ہے کہ تم مشرق ہو گئے, تم مشرق ہو گئے, تم مشرق ہو. میں کہا مولوی وہ ہمارا مسئول ہے؟ کہا نہیں, میں تو تیری تو اپنی کوئی اوقات نہیں, چپیڑ مار دو اب تو میرے نکال دے مسجد سے نکل جاؤں. کیا اوقات تیری, تو ہمارا ٹھیکیدار بن گیا ساری امت مسلمہ کا, تم مشرق ہو گئے. میں کہ تم ہمارے لگتے کیا ہو, پہلے یہ بتاؤ کون ہو تم ہمارے, تمہیں وہی آتی ہے کہانی. میں کہ کیا ہو تم, تو بس میں نے ترجمہ پڑا ہوا ہے, میں نے غلام خان کا ترجمہ پڑا ہے. میں کہ یہ حیثیت تیری, میرا ترجمہ پڑا ہوا ہے اور اس طرح فتوی جاری کرتا ہے. میں نے کہا ہم نے مشرق ہونا ہوتا تو حضور فرماتے, اور حضور تو نرا قسم کے بغیر بھی فرماتے تو ہم مان جاتے, لیکن حضور قسم اٹھا کے کہہ رہے اللہ کی قسم میرے غلاموں تو مشرک نہیں ہو سکتے. بخاری شریف حدیث موجود ہے نا, وہ تو
مان
جی. اب نبی کریم علیہ السلام قسم میں جس بات پر اٹھاتے ہو تم ہو کون بھی کون, ایسی کچھ کترانی جتا دی ہے اور جناب ہم بھی بلانی جو آ گیا ہے, بس یہ تمہارا منصب ہے. کون ہو تم آخر یہ بات کرنے کے تھاٹھی تم نے کسی, تمہیں کس نے دی کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ حضور کے پاس تو تھاٹھی ہے, حضور نے بات تھاٹھی ہے جو چاہے ہمارے بارے میں فرمائے. بھائی اللہ کے رسول ہیں جی, اور اللہ کے رسول قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں میرے اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے میری امت میرے بعد مجرم کی نہیں ہوگی, اور یہ فرمایا بد عمل ہو سکتی ہے, یہ بھی حدیث میں لفظ ہے. تم دنیا سے پیار کرنے لگو گے, یہ بھی لفظ ہے, بد عمل ہو سکتے ہو, لیکن محمد رسول اللہ کو اللہ کی قسم تو میرے بعد مشرک نہیں ہو سکتا. گرامی قدر حضرات, میرے آقا و مولا آپ کے آقا و مولا قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات و صفات کے مظہر ہیں. اور اس پر حضرت خواجہ غریب نواز کے ایک قول میں عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا. حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں, خواجہ معین الدین حسن سنجری غریب نواز سلطان الہند, آپ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کے مظہر ہیں, اسی لیے فرماتے ہیں اسی لیے کعبہ شریف ایک دن میں 70 مرتبہ محمد رسول اللہ کی ذات اقدس کا طواف کرنے مدینے جاتا ہے, مدینہ میں اڑا جاتا ہے. فرماتے ہیں میں خود جا کے دیکھا کعبہ شریف کی حقیقت وہاں موجود ہی نہیں تھی, اور میں نے امام کعبہ سے پوچھا وہ کعبہ کدھر گیا, نیچے ہیں کعبہ نہیں ہے, میں کہا ادھر گیا جدھر جاتا ہے روز, آپ کو پتا بھی ہے پھر پوچھتے ہو ادھر ہی گیا ہے کیوں؟ اس پر خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ ہر فرا کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنی اصل کے سامنے جھک جائے. تو کعبہ جب صفات کا مظہر ہے اور محمد جب اس کی ذات کے مظہر ہے تو کعبے کا فرض بھی ہے کہ روزانہ جھکتا رہے. کعبہ تجلی ہے صفات کی, وہ تجلی ہے ذات کی, تو ذات سے سب سے اعلیٰ ہے نا, یہ تجلی صفات ہے وہ تجلی ذات ہے. ورنہ کعبے کا حق بھی بنتا ہے انہیں سلام کرنا. تبھی فاضل بریلوی کا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, اور کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ جس کو جھکتا ہے اس کو بھی دیکھو. یہ حقیقت کبری ہے بالکل, بلکہ حقیقت الحقائق ہے کائنات میں ذات محمدی تو حقیقت الحقائق. گرامی قدر حضرات, آخر میں میلاد شریف کے حوالے سے یہ پیغام بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ عالم کفر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف متحد اور ساتھیوں میں مصروف. آل اسلام کو جاگنا چاہیے, اور اس وقت جو سیاسی حالات ہیں اور پاکستان کو جو خطرات درپیش ہیں اہل اسلام اس سے باخبر ہیں, اور ان محافل میں آپ جہاں اپنی ذاتی زندگی کے لیے اور اپنے متعلقات کے لیے دعائیں کرتے ہیں, وہاں پاکستان کے استحکام کے لیے بھی دعا کریں اور ان اہل اسلام کے لیے بھی دعا کریں. پوری دنیا میں اس وقت ہندوستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ احمد آباد میں, گجرات میں مسلمانوں پر ابتلاء و آزمائش, مقبوضہ کشمیر میں مسلمان انتہائی تکلیف میں, اور ابھی چند دن پہلے بہت بڑے وہاں کے جو لیڈر ہیں عبد الغنی لون صاحب, ان کو انہوں نے شہید کیا. میری معلومات کے مطابق وہ بڑے کٹر سنی اور عاشق رسول تھے, اور ان حالات میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ہندوستان کے اندر جو فسادات ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے ان کے لیے بھی آپ دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوم مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے اور ان کو ہندوؤں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے. فلسطین کے اندر جو حالات ہیں مسلمانوں کو درپیش ہیں, ان حالات سے بھی باخبر ہیں اور ان کے لیے بھی دعائیں کریں, اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے اجتماعات میں ان کے لیے آواز بھی بلند کریں کہ یہودی اور ہندو مشرکین ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مجاہدین کو اور ہمارے فوج کو, ہماری قیادت کو, بلکہ میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا قائد مسلمانوں کو عطا فرمائے کہ جو مسلمانوں کی تمام مشکلات اور ان کے جو مسائل ہیں ان کا حل کر سکے, اور اللہ تعالیٰ اسے غیرت ملی اور غیرت قومی عطا فرمائے تاکہ وہ پوری دنیا میں عالم اسلام کا ایسا نمائندہ ہو کہ جو حقیقی معنوں میں قیادت کا حق ادا کر سکے. انہی الفاظ پر میں اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے ساتھ آپ کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.